الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی توفیق دی, قرآن کریم سمجھنے کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, اور جو میں ہر روز عرض کرتا ہوں, امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے. امام کی رحمت ہر مخلوق کو ملتی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک خاص رحمت ان کی طرف سے ہمیں مل جائے, ایک خاص نظر لطف ان کی طرف سے ہمیں نصیب ہو. اس خاص کرم کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. سورہ لقمان کی چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت ہوئی ہیں اور ان کی مختصر تشریح عرض ہوئی, اور کل ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ خدا کی مخلوق ہے جو کائنات میں ہے, اور جو کچھ خدا نے متعال نے کریٹ کیا ہے آسمان کے اندر, زمین میں, یہ سب خدا نے خلق کیا. اور نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی بہت خوبصورت ہے, وہ یہ کہ جو زمین پہ لائف ہے وہ پوری طرح سے کنیکٹڈ ہے آسمان کی تبدیلی سے. زمین و آسمان کا خدا ایک نہ ہوتا تو یہ کنیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا. جو سمندر کے اندر لائف ہے وہ کنیکٹڈ ہے ہماری لائف سے جو زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. جو پرندے آسمان کے اندر گھوم رہے ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ان جانوروں سے جو زمین کے اوپر رہ رہے ہیں. یہ کنیکشن ہے ہر طرف. تو مثال کے طور پر ابھی ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنا فوزل فیول جلا دیا, فوزل فیول کو برن کرنے سے جو اوپر اوزون کی لیئر تھی وہ ڈسٹروائے ہو گئی. اس کے ڈسٹروائے ہونے سے جو زمین پہ لوگ رہ رہے تھے ان کو کینسر کی بیماری ہونے لگی, پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہونے لگیں. تو کنیکشن ہے سارے میں. تو مثال کے طور پر بتاتے ہیں بھائی کہ جو مثلا کروکوڈائل ہے یا ہپوپوٹمس ہے, اس طرح کے جانور ہیں, یہ کبھی منہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے منہ میں جا کے برڈس بیٹھتے ہیں اور ان کے دانتوں میں سے کیڑے نکال کے کھاتے ہیں, کہ اگر وہ کیڑے نہ نکالیں تو ان کا منہ ختم ہو جائے گا, یہ بیمار ہو کے مر جائیں گے. تو خدا نے اتنے بڑے جانور کے منہ میں موجود کیڑے کو کس سے نکلوایا؟ اس پرندے سے نکلوا دیا. پانی کے جانور کا علاج کروا دیا ہوا میں گھومنے والے پرندوں سے. یہ خدا کا نظام ہے, کنیکٹڈ ہے. ہماری اور آپ کی لائف کنیکٹڈ ہے. ہماری اور آپ کی لائف کنیکٹڈ ہے کس سے؟ فزیکلی اگر دیکھو ہماری لائف کنیکٹڈ ہے اینیملز سے, ہماری لائف کنیکٹڈ ہے پلانٹس سے, ہم کنیکٹڈ ہیں سی سے, ہم ریورس سے, سب سے کنیکٹڈ ہیں. کل ماؤنٹین سے کنیکشن آپ کو بتا دیا, ماؤنٹین سے بھی ہمارا کنیکشن ہے. تو یہ خدا ایک نہیں ہوتا تو یہ کیسے اتنا کمپلیکیٹڈ نظام بن گیا؟ خدا کہہ رہا ہے یہ میں نے خلق کیا ہے. تم اگر کسی اور کو مانتے ہو تو بتاؤ اس نے کیا خلق کیا. اب ہم اس کو تھوڑا سا نیچے لیول پہ لے آتے ہیں. خدا نہ کرے اگر میرے دماغ میں خیال آئے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کروں, تو خدا کی آئے کریمہ مجھ سے کہہ رہی ہے میں نے تو یہ خلق کیا, تو جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے بتاؤ اس نے کیا خلق کیا. بھائی جس کو تم دکھا رہے ہو اس نے بھی تو کچھ خلق کیا ہوگا نا, جس لیے اس کو دکھا رہے ہو, اس کو خوش کر رہے ہو. خدا کہہ رہا ہے میرے لیے کام کرو, کسی اور کے لیے کرتے ہو تو بتاؤ اس نے کیا خلق کیا. پھر خدا کا نظام بہت عجیب ہے. ہم لوگ ایک جملے میں کہتے ہیں خدا بہت اچھا پارٹنر ہے. بہت اچھا پارٹنر ہے کیا مطلب؟ میں نے 90% خدا کے لیے کیا, 10% کسی اور کے لیے کیا. تو خدا کہتا ہے میرا 90 بھی اسی کو دے دو, اسی سے جا کے لے لو. میں پارٹنرشپ ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ اپنا سارا حصہ دوسرے کو دے دیتا ہے. کہتا ہے اب یہ 90 بھی اس کو دے دو اور جاؤ اب اس سے جا کر رزلٹ لے لو. تو خدا کوئی پرسنٹیج قبول نہیں کرتا. خدا کہتا ہے نہیں, خالص میرے لیے کرنا ہوگا. انما یتقبل اللہ من المتقین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اب یہاں سے حکمت کی بات شروع ہو گئی. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی. جب بھی یہ بڑی ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہے لیکن خوبصورت پوائنٹ ہے, جہاں کہیں خدا کہے نا خدا نے یہ کیا وہ بھی امپورٹنٹ ہے. خلق اللہ السماوات والارض, اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا, امپورٹنٹ ہے. جہاں پر وہ کہے میں نے کیا یا ہم نے کیا, اس کا مطلب ہے یہاں پر کوئی ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنس ہے. بھائی دیکھیں نا, مثلا آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ہے, بچہ ہے, اس نے کوئی اچیومنٹ کیے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مثلا آپ کے بچے نے اچیومنٹ کے برابر میں کھڑا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد صاحب نے اچیومنٹ کی ہے. آپ یہ کہتے ہیں بھائی؟ آپ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے نے یہ کیا. تو جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو کوئی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو آنر ہوتا ہے. خدا کہتا ہے لقمان کو حکمت ہم نے دی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے. جب خدا حکمت دیتا ہے تو کہہ رہا ہے ہم نے دی ہے, سانس بھی تو دی تھی, کھانا بھی تو دیا تھا, کپڑے بھی تو دیے تھے. نہیں, خدا کہہ رہا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں. حکمت امپورٹنٹ ہے. بدقسمتی سے ہم کہتے یہی ہیں, لیکن میں اپنے آپ سے ایک پوچھتا ہوں, میرے چار بچوں میں اگر ایک میں حکمت ہو اور وہ غریب ہو, اور ایک میں پیسہ ہو لیکن جہالت ہو, تو خاندان میں کس کی چلتی ہے؟ حکمت والے کی یا پیسے والے کی؟ یہی گڑبڑ. یہ تو میں نے بچوں پہ رکھ کے کہا نا, میں نے کہا تھا نا آخری دن کچھ سخت باتیں کروں گا, ابھی شروع کر دیتا ہوں. چلو اس کو دو آیتوں بعد کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, دو آیتوں بعد کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. آئیے ابھی دو آیتیں اس پہ کہوں گا. اسٹینڈرڈس کو اڈاپٹ کرو اسلام سے. ہم لوگ اسلام سے ریچولز اڈاپٹ کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈس اڈاپٹ نہیں کر رہے. ہم اسلام سے پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھو, بالکل صحیح کرتے ہو, اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. وضو کیسے کروں, بالکل صحیح کرتے ہو, نماز قبول نہیں ہوگی. غسل کیسے کروں, قرآن کریم کیسے پڑھوں, بالکل صحیح, ایبسلوٹلی کریکٹ, اس کو کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, ان سب کے پیچھے ایک کلچر بھی تو ہے, اس کو بھی تو پکڑو. ریچولز کو پکڑے جا رہے ہیں اور کلچر کو اگنور کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ریچول کنٹینیو نہیں کر پاتے, ریچولز ختم ہو جاتے ہیں. پھر کیوں؟ بچے کچھ دنوں بعد ہم سے پوچھیں گے اس میں لاجک کیا ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے. جب وہ دیکھیں گے بھائی کوئی فلسفی نہیں ہے, ریچولسٹک چل رہا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے پھر, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو اپنی نیکسٹ جنریشن کو سیکیور کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریچولز کے پیچھے جو لاجک اور فلسفی ہے اس فلسفی کو پکڑیں. خدا نے مطال فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی. یہ آنر ہے کسی کو حکمت ملے. اب ہم لوگ آنر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈگریز دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ, سب سے زیادہ دیکھتے ہیں پیسہ کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے. اچھا, اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے مولانا برا ہے کہ حکمت بھی ہو اور پیسہ بھی ہو. نہیں, کوئی برا نہیں ہے, بہت اچھا ہے. حکمت بھی ہو, پیسہ بھی ہو, اور دونوں سے اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت کرے, سب سے اچھا کام. کیسے؟ حضرت سلیمان. حکومت, ایسی حکومت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. نبی خدا کو خدا تعالی نے عزت دی. کیا عزت دی؟ دیکھ لو آج کیسا. ہمیں آج وقت تھوڑا سا کم ہے اور دہرے کی ایک نماز جنازہ ہونی ہے, تو 9:30 پہ انشاءاللہ ختم کرنے کا ارادہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے لقمان کو حکمت دی. اب وہ حکمت کی بات کیا ہے؟ اب دیکھیے خدا متعال کہہ رہا ہے جو حکمت دی وہ یہ تھی, جو نیکسٹ سینٹینس ہے یہ حکمت ہے. اس میں کوئی لمیٹڈ نہیں ہے, خدا کی حکمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس سینٹینس کی کوئی امپورٹنس ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا متعال نے اس سینٹینس کو کہا کہ ہم نے حکمت دی اور یہ بتایا. حکمت بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی بہت امپورٹنس ہے. وہ کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دی, حضرت لقمان کو کیا کریں؟ انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر اللہ کی دیوی حکمت آئی, الٹیمیٹلی وہ بندہ شاکر بندہ ہوگا. اور کوئی بندہ شاکر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کو حکمت سے کوئی خبر نہیں ملی ہے. شکر اور حکمت, ان کا رابطہ ہے. خدا نے متعال فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت دی, حضرت لقمان کو, کہ اللہ کا شکر بجا لائے. انشکر للہ. اس کے بعد خدا نے متعال قانون دیتا ہے. یہ بہت خوبصورت حصے ہیں قرآن کریم کے, جہاں پر خدا نے متعال قانون بیان کرتا ہے. میرے جیسے طالب علم ہمیشہ قرآن کریم میں قانون ڈھونڈتا رہتا ہے. قانون پتہ چل جائے نا تو زندگی کو طاقت مل جاتی ہے. دیکھیے یہ جو ابھی میں اور آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. باہر کچھ ٹیمپریچر ہوگا, اندر ہم نے کچھ اور کیا ہوا ہے. یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہم کیسے بنا پاتے ہیں؟ ہمیں طاقت مل گئی قانون کی. ہم نے پتہ چل گیا بھائی یہ کام کریں گے تو ہمیں پروٹیکشنز مل جائیں گی. اگر ہمیں زندگی کے قانون پتہ چل جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا ایروڈائنمکس کے رولز کیا ہیں, فیولز کے اندر جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے ان کو برن کرنے سے وہ کیا ہے. ہم نے راکٹس بنائے, راکٹس وہ مون پہ جاتے ہیں, مارس پہ جاتے ہیں, کون کون سے پلانٹس کے اوپر جاتے ہیں. اگر ہمیں خوشی کے قانون پتہ چل جائیں تو کیا ہوگا؟ سکون کا قانون پتہ چل جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کو سکون آ جائے گا. پہلے دن ہی میں نے آپ سے پوچھا تھا بھائی سکون بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, تو آپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا تھا مت پوچھو. صحیح بات ہے, قانون پتہ چل جائے نا. اب خدا نے مثال قانون فرما رہا ہے, ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ خدا کا شکر کرے. وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, یہ قانون, جو کوئی شکر کرے گا شکر کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہوگا. اللہ میرے شکر کا محتاج ہے؟ میرے شکر کرنے سے اللہ کی قدرت میں اضافہ ہوگا؟ اللہ غنی و حمید, خدا بے نیاز ہے اور اس کی تعریف بہت زیادہ ہے. فرمایا تمہارے کفران نعمت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اچھا شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ شکر کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ اب دیکھیں میں یہ جو آیت کریمہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں, وہ ترجمہ کرتا ہوں جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, پھر تھوڑا سا ترجمے میں دقت کرتے ہیں. لاؤ گے تو ہم یقیناً 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 اضافہ کریں گے, انکریز کر دیں گے. اب اگر ہم شکر کریں گے تو خدا نعمتیں بڑھا دے گا. اور اگر کفران نعمت کریں گے ان عذاب الا شدید, میرا عذاب بہت شدید ہے, تو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں, اگر شکر کرو گے خدا نعمت بڑھا دے گا, اگر کفران نعمت کرو گے خدا کا عذاب شدید ہے. عذاب شدید ہے کیا مطلب؟ نعمت چھین لے گا. لیکن ایک عجیب بات ہے, یہ جو ہم نے ترجمہ کیا نا, اگر شکر کرو گے خدا نعمت بڑھا دے گا, یہ قرآن میں نعمت کا لفظ نہیں ہے. تو قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ ان شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے خدا تمہارے وجود کو بڑھا دے گا. نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر, تمہارا وجود بڑھا دے گا. اچھا اب پھر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں, بھائی میرا وجود تو ایک جسم کے اندر ہے, کیا میں شکر کروں گا تو میرا ویٹ بڑھ جائے گا؟ یہ تو بہت برا ہو جائے گا بھائی, پھر یہ تو نہیں ہوگا. تو خدا یہ کون سا وجود کہہ رہا ہے کہ بڑھا دے گا؟ بھائی یہ جسم کا وجود نہیں کہہ رہا ہے کہ بڑھائے گا, وہ تو معمولاً کہتا ہے اس کو تھوڑا سا کم ہی رکھو بہتر. کون سا وجود بڑھائے؟ روح کا وجود بڑھا دے گا, جو تمہارا روحانی وجود ہے اس کو بڑھا دے گا. اچھا میں تو بھائی وہ ہوں, تھوڑا سا آبزرور ٹائپ کا آدمی ہوں, خدایا جب تو کسی کا روحانی وجود بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا کسی کا روحانی وجود بڑھاتا ہے تو اس کا علم بڑھ جاتا ہے, اس کا عمل بڑھ جاتا ہے. اور اگر کسی کا علم واقعی علم, ایک تو یہ ہوتا ہے کھوٹا علم, رٹے کا علم, ممکن ہے کوئی شخص تفسیر بولتا ہو لیکن رٹے کی بولتا ہو, کھوٹا بولتا ہو, واقعی اگر علم ہوا تو کیا ہوگا؟ خدا نے بتایا, ایک اور آیت کریمہ فرماتا ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, اگر کسی کا علم بڑھے گا تو خشیت الہی بڑھ جائے گا. اس کا مطلب تینوں آیت کریمہ کو ملا لو, کیا بنے گا؟ بنے گا یہ کہ اگر تم شکر کرو گے تو فائدہ تمہیں ہوگا, اور جو فائدہ ہوگا وہ تمہارا وجود بڑھے گا, اور جب وجود بڑھے گا تو تمہارا علم بڑھے گا, اور تمہارا علم بڑھے گا تو خدا کا خوف اور خشیت تمہارے دل میں بڑھتا چلا جائے گا. اب اس کنیکشن کو میں پکڑ لیتا ہوں, بھائی میری عمر اتنی ہو گئی, اب میں سوچتا ہوں میری عمر اتنی ہو گئی, میرا علم بڑھ گیا ہوگا, تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں, کیا میرے دل میں خشیت الہی بڑھا ہے؟ اگر میرے دل میں خشیت الہی بڑھا ہے, خشیت الہی بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کروں اپنے آپ سے پوچھوں خدا خوش ہے یا نہیں ہے, یہ خشیت الہی ہے. خشیت الہی ایک احترام پر مبنی خوف ہے, ایک عقیدے اور محبت پر مبنی خوف ہے. یہ ڈنڈے کا خوف نہیں ہے, ڈنڈے کے خوف کو عذاب کا خوف کہتے ہیں, وہ خشیت نہیں ہوتی. یہ خشیت محبت کا خوف ہے. اگر میرے دل میں یہ خشیت الہی بڑھے, اور میں نے خشیت کو کہاں سے حاصل کیا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء سے. اگر میرے دل میں خوف اور خشیت الہی بڑھے, میں ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھتا رہوں خدا خوش ہے یا نہیں ہے, اگر ایسا ہو اس کا مطلب ہے میرا علم بڑھ رہا ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بہت معذرت کے ساتھ, یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا. ترجمہ کرنے کا بھی نہیں ہے. ہمیشہ نوٹ کرتے رہے اپنی زندگی کے اندر, میں اور آپ سب مل کر, ہمارے دن میں خوف و خشیت خدا بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا. اگر خشیت خدا بڑھ رہا ہے, ہم اپنی خوشی کے بجائے خدا کی خوشی کو پریفرنس دیں, اپنی خوشی مت دیکھیں خدا کی خوشی دیکھیں, اس کا مطلب ہے علم بھی بڑھ رہا ہے, شکر بھی بڑھ رہا ہے, وجود بھی بڑھ رہا ہے. قیامت کے دن اچھا وجود ملے گا, برزخ میں اچھی زندگی ملے گی. لیکن اگر وہ خشیت خدا کم ہو رہا ہو, نعوذ باللہ, پہلے تو خدا سے ڈرتا تھا اب نہیں اتنا ڈرتا, اس کا مطلب ہے میری زندگی ریورس میں جا رہی ہے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی جوان ہونے کے بعد بچپنے میں واپس جا رہا ہے, یہ بڑا نہیں ہو رہا ہے, یہ دوبارہ بچہ ہوتا جا رہا ہے, اور خدا نہ کرے اس حالت میں مر گیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا پھر. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے فرمایا, خدا نے ہم نے لقمان کو حکمت دی, حضرت لقمان کو, ان اشکر للہ, کہ اللہ کا شکر کریں, وَمَنْ يَشْكُر, جو شکر کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے, یعنی فائدہ اس کو خود ملتا ہے. کیا فائدہ ملتا ہے؟ تفصیل سے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, کیا فائدہ ملتا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ایک اور بات عرض کر دوں بس اس سلسلے میں، اگر میرے اور آپ کا وجود اندر سے بڑھے گا اور خشیت خدا بڑھے گا تو اس کی ایک اور علامت بھی ہے، ہمیں خدا سے اکیلے میں وقت گزار کے مزہ ملے گا. دیکھو اگر ہمارا وجود بڑھے گا نا اندر سے روحانی وجود، تو یہ جو روحانی وجود بڑھتا ہے تو یہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو خدا کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے. اٹیچمنٹ بڑھنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اکیلے میں خدا سے بات کر کے انجوائے کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے. اور اگر وہ انجوائمنٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا وجود ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین پہ کھڑا ہوا لیفٹ رائٹ مار رہا ہے، آگے پیچھے نہیں جا رہا ہے. اس کو چاہیے محنت کرے، اس کو چاہیے جو بھی ہرڈلز ہیں بیریئرز ہیں ان کو توڑے اور اپنے اندر ججمنٹ دے کہ میرے اندر پرابلم کیا ہے، کہ میں ایکسپینڈ کیوں نہیں ہو رہا، میں ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا. انشاءاللہ یہ تو وہ حکمت تھی جو خدا نے حضرت لقمان کو دی. اب خدا نے متعال تذکرہ فرما رہا ہے کہ حضرت لقمان نے خدا سے حاصل کی ہوئی حکمت کو اپنے بچے کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو سمجھایا. تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت خوبصورت یہاں پہ جملہ ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَان لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ. یہ عربی کی بڑی خوبصورت ترکیب ہے یہاں پر. اچھا ہم لوگوں کی زبان چونکہ عربی ہے نہیں، میری بھی زبان عربی نہیں ہے، تو شاید میں وہ لطافت جو اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے اس کو میں فیل نہ کر سکوں، لیکن ہے اس میں بڑا خوبصورت ٹیسٹ. یہاں پر مثلا فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَان لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ. تین چار چیزیں بہت خوبصورتی سے خدا نے چن چن کے رکھائی ہیں یہاں پر. فرمایا اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کے لیے اور وہ اسے واعظ کر رہے تھے. واعظ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا دو تین جلسے پہلے عرض کیا تھا، واعظ تھا جذب الخلق الی الخالق، مخلوق کو اللہ کی طرف لے کر آنا. تو اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اپنے بیٹے کے لیے کہا اور وہ واعظ کر رہے تھے. مجھے اس آیہ کریمہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، باپ کا اصلی کام کیا ہے؟ باپ کا اصلی کام ہم سمجھ رہے ہیں، ماں باپ کا اصلی کام بچوں کو پرورش کرنا، بچوں کو بڑا بنانا. بڑا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جسم صحیح رہے، سرٹیفکیٹ ملتے رہیں، ڈگریز ملتی رہیں، اسکلز ملتی رہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. کیوں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محنت ہماری اس پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیسہ ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں. کس پہ؟ ڈگری ملتی رہے، کلاسیں جاتی رہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے، زمانے میں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا. لیکن باپ کا کام کیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں دیکھو، وَإِذْ قَالَ لُقْمَان، اور جب لقمان نے فرمایا، کہا حضرت لقمان نے کہا، لِبْنِهِ اپنے بیٹے کے لیے، وَهُوَ يَعِذُهُ اور وہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے. آئے کریمہ سے باپ کا کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے. باپ وہ ہوتا ہے اصلی باپ جو بچے کو خدا کے نزدیک لے کے جائے، اصلی باپ وہ ہوتا ہے. لہذا ہمارے پاس وہ محاورہ موجود ہے کہ ٹیچر زیادہ اہم ہے یا فزیکل فادر؟ تو کہا ٹیچر زیادہ اہم ہے. کیوں؟ وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ روح کو ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ جو فزیکل فادر ہوتا ہے وہ جسم کو ڈیولپ کرتا ہے. آئیڈیل کنڈیشن کیا ہے؟ آئیڈیل کنڈیشن یہ کہ جو فزیکل فادر ہو وہی اسپریچول فادر ہو، وہی اسپریچول فادر ہو. تو حضرت لقمان وہ اس آئیڈیل فادر ہیں کہ وہ بچے کے فزیکل گروتھ کو بھی دیکھیے اور اس کو خدا کے نزدیک بھی لے کر آ رہے ہیں. وہ اس قول لقمان لبنہ وہ یعظہ، اور وہ اس کو واعظ کر رہے تھے، یا بنیا. اس میں بھی یہ خوبصورتی، یہ جو لکھا ہے یا بنیا، آپ جو مصائب کے سننے والے ہیں ظاہر ہے آپ نے یہ جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا. یہ خطاب سید الشہداء کے مصائب کے اندر موجود ہے، کہ انہوں نے جب اپنی صاحبزادی کو بلایا تو فرمایا یا بنیا الیا الیا یا بنیا. یا بنی خطاب ہوتا ہے محبت کا. انتہائی محبت دکھانی ہو کسی باپ کو اپنے بچے کے لیے، کسی ماں کو اپنے بچے کے لیے، تو وہ کہے یا بنیا، اے میری اولاد، اے میرے بچے، اے میری بچی. تو بنی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. اب ذرا خوبصورت پوائنٹ کیا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے خدا سے نزدیک لانے کے لیے، اور ایڈریس کیا کیا، یا بنیا. اچھا، ہمارے یہاں جو بچے کو ہم دین کی طرف لاتے ہیں تو کیسے لے کے آتے ہیں، صبح کو نماز نہیں پڑھی نا، پھر دیکھ تیرا میں کیا کروں گا. یہ وہی یا بنیا ہے، یا بنیا ہے یہ. اچھا، ہمارے یہاں معمولاً گھر کا جو فیملی کا بڑا ہوتا ہے اس کا فیملی کے ساتھ رشتہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو زمانہ چینج ہو رہا ہے، ممباسا میں چینج تھوڑا آہستہ آہستہ آیا ہوگا، دوسری جگہوں پہ تیز آیا ہوگا، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ویسے ہی باپ گھر میں آیا تو یہ سمجھ لو کہ ماشاء اللہ لگ گیا، لگا جیسے گھر کا ہٹلر گھر میں آ گیا ہے. اب سب کا منہ بند، ایک اس کمرے میں گھسا ہوا ہے، ایک اس کمرے میں گھسا ہوا ہے، بولے گا تو ڈانٹ پڑے گی. یہ جو خدا فرما رہا ہے، لقمان نے کہا یا بنیا، یہی ہے نہیں. ابھی ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ ماڈرن آئیڈیاز ہیں کہ باپ بچوں سے محبت دکھائے، یہ ماڈرن آئیڈیا ہے، 1400 سال پہلے کی آیت ہے، یہ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے عمل نہیں کیا ہے. ورنہ 1400 سال پہلے خدا نے کہا تھا کہ تم باپ ہو، اپنے بچے کو دین دے رہے ہو، میرے نزدیک لانا چاہتے ہو، ڈنڈے سے مت لاؤ. کس سے لاؤ؟ پیار محبت سے لے کر آؤ، پیار محبت سے لاؤ. اب ہم لوگوں نے خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر اپنے بچوں کے ساتھ یہ محبت کے اظہار نہیں کیے تو کیا ہوگا پھر؟ جیسے ہی بچوں کو طاقت ملتی ہے، کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ بغاوت، باقی ہو جاتے ہیں. یہ ڈائلیما بنا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے کمیونٹیز کے اندر کہ جناب علی، بچے جو ینگسٹرز ہیں، یوتھس ہیں، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. بھائی کیوں نکل گئے؟ ساری زندگی سینٹر لے کر آئے، ساری زندگی دینیات سینٹر پڑھایا، ساری زندگی دعائیں پڑھائیں، ساری زندگی قرآن پڑھایا، جیسے ہی بچہ یونیورسٹی کے اندر گیا پتا چلا جناب ایتھیسٹ ہو گیا ہے، اب تو وہ خدا کو ہی نہیں مانتا ہے. پتہ نہیں کتنی سٹوریز موجود ہیں ہمارے پاس. ایک بچی کی بڑی عجیب سٹوری موجود ہے کہ جناب وہ اپنے سینٹر کے اندر نشید پڑھنے میں ایکسپرٹ تھی، اور وہ جناب علی اتنے اس نے ٹرافیز لی، میڈلز لیے دینیات سینٹر کے اندر، اور جناب جب وہ کالج کے اندر گئی تو بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر شرکت کرتی تھی. کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بجائے یہ کہ بچوں کو پیار محبت سے، عقل اور لاجک سے دین پہ لاتے، ہم ریچولز اور ڈنڈے کے اندر لے کر آئے ان کو، ریچولز اور پاور اور اسٹرینتھ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ لے کر آئے، تو وہ چل نہیں پایا، جیسے اس کو موقع ملا وہ بھاگ گیا. یہ یا بنیا نہیں ہے. شروع سے محبت دکھاؤ بھائی، محبت کے نام پر لے کے چلو. خدا نمتا دکھاتے ہیں ہمیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، کوئی ماڈرن آئیڈیاز نہیں ہے. خدا نمتا فرماتا ہے اس قول لقمان لبنے ہی، اور حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، وہ ہوا یعظہ، اور وہ اس کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، خدا کی طرف لے کر آ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے عزیز بچے، محبت ہے اس کے اندر. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا خدا کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، دیکھو حضرت لقمان نے حکم بھی بتایا اور حکم کی مصلحت بھی بتائی. یہ نہیں کہا یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ کرو یہ نہیں کرو، نہیں سب یہ نہیں کہا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اچھا ہم بچوں کو لاجک بتا پاتے ہیں کیا؟ مثلا میرا بیٹا مجھ سے پوچھے کہ بابا میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا، تو میں اس سے پوچھوں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے، تو وہ کہتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا نماز کا فائدہ کیا ہے. یہ بھی اس وقت کہے گا جب میرا اس کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہوگا،
ورنہ میرے دکھاوے کو پڑھتا رہے گا جس دن وہ اپنے کسی ہاسٹل میں گیا, کالج میں گیا, یونیورسٹی میں گیا, کہے گا اب تو معاملہ ختم ہو گیا. تو آپ کیا کرو, جب بھی اس کو دین دو تھوڑا لاجک بھی تو دو, ریزن بھی تو دو. فرمایا لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے عزیز بچے اللہ کا شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. کس کے حق میں ظلم ہے؟ کوئی خدا پہ ظلم کر سکتا ہے کیا؟ نہیں, ظلم اپنے اوپر ہے, اپنے اوپر ظلم ہے. اب کیا کروں, مثلا میں اپنے بیٹے سے کہوں بیٹا نماز پڑھ لو, کہ تو اب میں اس کو اگر صرف کہوں نماز پڑھ لو, یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو یہ نہیں کرو,
جب بھی آپ کہیں یہ کرو پوری کہانی سنائیں, کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرو, کیا ہوگا کہ کرو. مثلا ہم بچوں کو کہہ رہے ہیں بھائی قرآن کریم پڑھو, ہاں ٹھیک ہے قرآن پڑھو, قرآن کریم عربی میں پڑھو, چلو ٹھیک ہے عربی میں پڑھو. اب اس بچے کے دماغ میں ایک سوال ہے, عربی مجھے سمجھ میں آتی نہیں, میں پڑھوں کیوں؟ اس کو سالو کیا ہے پہلے؟ پاکستان میں ایک پولیٹیشین تھا, اس نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا یہ عربک میں پڑھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں تو سب کو کہوں گا اپنی اپنی مادری زبان میں پڑھو. پولیٹیشین تھا, اس کا کوئی سروکار نہیں, بھائی تیرا کیا کام دین کے اندر, کیوں دخالت دے رہا ہے. لیکن اس نے لوگوں کے پوائنٹ کو پکڑ لیا جو ان کے دماغ میں تھا. لوگوں کے دماغ میں پوائنٹ تھا کہ ہم اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھ رہے, ہم عربی میں کیوں پڑھ رہے ہیں. اس نے پکڑ کے اپنی پاپولیرٹی کے لیے بولنا شروع کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دینداروں کو یہ پتا ہے کہ خدا نے یہ عربی میں کیوں پڑھنے کو کہا ہے جبکہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے, کیوں کہا؟ یہ جو چیپٹر ہے لاجک ساتھ دینے کا, یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. خدا انشاءاللہ ہم سب کو دین کے راستے پر جاری رہنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. عزیزان محترم, خدا نے یہ دین محبت پہ بنایا. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, خدا نے دین محبت پہ بنایا, سختی پہ نہیں بنایا. اور جو کوئی اس کو محبت سے سیکھے گا اور محبت سے بتائے گا اس کی کامیابی ہے. اللہ کے رسول کی طرح, اللہ کے رسول نے لوگوں کو دین ڈنڈے سے دیا؟ نہیں, بہت محبت سے دیا. جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھروں مار مار کے زخمی کیا ان کو بھی اللہ کے رسول نے محبت دیے جواب میں, محبت دی. اور تمام اہل بیت نے یہی کیا. جانی ترین دشمنوں کو, جنہوں نے سخت ترین مصیبتیں اہل بیت کے ساتھ کی ہیں, اہل بیت نے جب ان کی ضرورت کا وقت آیا تو محبت دینے میں دیر نہیں کی, محبت دیتے تھے. اور یہ ان ذالک من عزم الامور, یہ بڑے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے, بہت سخت کاموں میں سے کام ہے. کیا؟ انسان اپنے دشمنوں کو بھی محبت دیتا چلا جائے, سخت کام. میرے کسی کے پاس 4 روپے رہ جاتے ہیں میرے دل میں نفرتیں رہ جاتی ہیں, دشمن کو کیا دوں, پیسے کے اوپر نفرت کرنے لگتا ہوں. اور خدا کہتا ہے نہیں, تم محبت دو. کیسے محبت دو؟ بس مصائب کے 2 جملے عرض کروں گا, چند جملے, بس اتنا مصائب ہم پڑھنا چاہتے ہیں, زیادہ مصائب نہیں پڑھنا چاہتے, اتنا بس ہمیں ثواب ملے, امام حسین کے ساتھ ہمارا دل جوڑ جائے. ثواب سے میرا مطلب صرف اکاؤنٹ بڑھانا نہیں ہے, میرا ایک اور مطلب ہے, وہ کیا ہے, میرے دل میں امام حسین کی محبت اتنی آئے کہ میری آنکھیں گیلی ہو جائیں, میرا دل ذکر حسین کا چینل بن جائے, یہ چاہیے. وہ کچھ نہیں چاہیے, یہ چاہیے. یہ اتنی پاکیزہ نہر ہے, اس کی ماں کوثر ہے, اس کی ماں کوثر. یہ خود بھی کوثر ہے, اس کی ماں بھی کوثر. یہ کوثر کی پاکیزگی ہے, یہ میرے اور آپ کے دلوں سے گزر جائے ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. یا اللہ کیا حسین ہے, کتنی برکت ہے, خدا نے امام حسین کے نام میں رکھی. ایسو بس ایک جملہ عرض کروں گا مصاحب کا, ابھی حضرت لقمان کا جملہ آپ نے سنا نا, یا بنیا. بس اس لمحے کو سوچنا جب حسین کے سر بریدہ لاشے سے اپنی بدبو کے لیے ندا یا بنائی. سید الشہداء کی یتیمہ ان شہداء کے لاشوں کے درمیان اپنے باپ کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی اور سید الشہداء کے سر بریدہ لاشے سے میری باپ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے واسطہ قرآن کریم کا, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمارے خلوص میں, ہمارے اخلاص میں سید الشہداء سے محبت میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار مرحومین بالخص یہ مرحوم جن کا جنازہ یہاں موجود ہے, خدایا بحق اسرائے کربلا, بحق بیمار کربلا, بحق سید الشہداء و شہدائے کربلا اور ان مصائب کا واسطہ ہے, خدایا ان کے اور تمام مرحومین کے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان سب کو شفاعت اہل بیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین رحم اللہ من قرع الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک